السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وحی کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. وحی کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا سا اس دن کا جو کچھ چند چیزیں ہماری رہ گئی تھی اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ ہم نے اس دن ڈسکس کیا تھا کہ آج بھی لوگ تعلیم کی غرض سے اور جس چیز کی اہمیت زیادہ ہے اس کی غرض سے لوگ دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اور بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں بہت ساری قربانیاں بھی دیتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جس نے کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی اور وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. اسی کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام کوئی بات چھپاتے نہیں تھے، یعنی حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ چھپاتے نہیں تھے. ایون اگر وہ موت کے وقت قریب حالت میں پہنچ جاتے، سکرات کی حالت میں، تب بھی اس وقت اگر کوئی حدیث انہیں یاد رہتی تو وہ لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے. اور جیسے کہ ہم نے وہ اسپرنگر کا جملہ پڑھا تھا، جو مستشرق تھا جرمن، اس نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول کی ایک شخص کی باتوں کو محفوظ کرنے کے لیے کئی لوگوں کی ہسٹری کو محفوظ کر دیا. میں نے ایسی حیرت انگیز قوم کہیں دنیا میں نہیں دیکھی. اس کی مثال نہ پہلے تھی اور نہ آئندہ کبھی مل سکتی ہے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیغمبرانہ شخصیت، یعنی آپ کا جو اللہ تعالی نے جو آپ کو درجہ دیا تھا ایک نبی کی حیثیت سے، اس کا اثر تھا کہ جس کی وجہ سے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات کو محفوظ کر لیا. پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آپ کے ہر لفظ کو محفوظ کیا گیا جس طرح سے قرآن کے ایک ایک لفظ کو محفوظ کیا گیا. نہیں، یہ دعویٰ ہم نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول کے بھی ہر لفظ کو محفوظ کیا گیا، بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال اور اقوال اور افعال کو ریکارڈ کیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت تھی، تو اس محبت کا نتیجہ لازمی یہی تھا کہ آپ کے ہر عمل کو، آپ کے ہر قول کو، آپ کی ہر بات کو یاد رکھا جائے. اور اس کی سب سے بس بہترین مثال ہمیشہ نماز کے بارے میں آپ دیکھیں کہ نماز کی جو مثال ہے قرآن میں، اللہ تعالی نے نماز کا تو ذکر کیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، لیکن کتنی رکعت پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے. آج آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں، آپ کو ہر مسلمان نماز اسی طریقے پر پڑھتے ہوئے ملیں گے جس طرح انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا ہر عمل ریکارڈ کر لیا گیا، اور آپ کے عمل کے زندہ کلمی نسخے، یعنی اس کو لکھنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، آپ کے عمل کو دیکھنے والے لوگ اتنا، ان لوگوں نے اس کے مطابق عمل کیا کہ کئی لاکھوں کی تعداد میں آپ کے زندہ کلمی نسخے صحابہ اکرام کی صورت میں محفوظ ہو گئے. آپ کی ہو بہو تصویر کشی ان لوگوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لی. امام مالک سے ایک دن ایک ان کے شاگرد یحییٰ نے پوچھا، اسمیتا المشائخ یقولون من اخذ بقول ابن عمر لم یدع الاستقصاء؟ قال نعم. ان کے شاگرد نے اسے پوچھا کہ کیا آپ نے بزرگوں کا یہ قول سنا ہے کہ ان کا خیال تھا کہ جس نے ابن عمر کے قول کو اختیار کیا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تکمیل میں کوئی چیز نہیں چھوڑی. انہوں نے جواب دیا امام مالک نے کہ ہاں سنا ہے. یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، کہا جاتا ہے کہ اتنی ہو بہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے کہ اگر کسی کو کوئی مدینہ آتا اور مدینہ آ کر کوئی اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا چاہتا کوئی تابعین میں سے، تو لوگ ان کو ابن عمر کا پتہ دے دیتے کہ تم ابن عمر سے جا کر مل لو اور دیکھ لو کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں، کیسے بیٹھتے ہیں کیسے اٹھتے ہیں، اگر تم ابن عمر کو دیکھ لو گے تو سمجھو تم نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے، اس سے آپ محسوس کیجئے کہ صحابہ کرام کتنا زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی کیا کرتے تھے کہ ذرا سا بھی ان کو فرق نہیں ہوتا تھا، جیسے اللہ کے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ویسے ہی وہ کرتے چلے گئے۔ اسی طرح سے جو ہم نے میموری کی بات کی تھی کہ حافظہ، کیونکہ منکرین حدیث اس بات پر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بھلا اتنی احادیث کیسے یاد کر لیں اور ان کا حافظہ اتنا تیز کیسے تھا، تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہم نے اس دن بھی ڈسکس کیا تھا آج بھی یہ بات ملتی ہے کہ حافظہ ہر ایک کا تیز نہیں ہوتا، لیکن کچھ ایکسیپشنل کیس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا حافظہ واقعی میں تیز ہوتا ہے۔ آج بھی ہندوؤں کے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ وید کو زبانی یاد کرتے ہیں، چترویدی اس کو کہا جاتا ہے جو چاروں وید کو یاد کر لے۔ اسی طرح سے ایرانی بادشاہ کے پاس کہا جاتا ہے کہ ایک شخص آیا جو کہ عیسائی مذہب کا پیروکار تھا، اس نے بائبل اور تورات، یعنی بائبل جو تھی بائبل یا تورات، اس نے پوری اس کو پڑھ کر سنا دی، تو اس بنا پر اس بادشاہ نے اس کو بہت سارا انعام دیا۔ تو جیسے ہم حافظے کی بات کر رہے تھے کہ حافظہ بہت سارے لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن جو اسپیشل حدیث کے تعلق سے جو بات تھی کہ حدیث کو کیوں محفوظ کیا گیا، کیونکہ اللہ کے رسول سے صحابہ کرام کو جو ذاتی محبت تھی اور جو آپ کی پیغمبرانہ شخصیت تھی، اس کی بنا پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل، ایک ایک فعل کو یاد رکھا۔ ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے، ایک کتاب کا حوالہ ہے، تدوین حدیث منظور احمد نعمانی کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے حوالے کے ساتھ یہ بات درج کی ہے کہ کسی زمانے میں ایک شخص ہوا کرتا تھا، کسی بادشاہ کا وزیر تھا وہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ وہ ایک وقت میں 2000 الفاظ اگر وہ سن لیتا تو اس کو یاد کر لیتا، اور جب اسے دوبارہ ریپیٹ کرنے کے لیے کہا جاتا تو فوراً اس کو سنا دیتا تھا، یعنی اتنا زیادہ حافظہ اس کا تیز تھا۔ کیونکہ منکرین حدیث جو اعتراض کرتے ہیں، ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث 250 سال بعد لکھی گئیں، تو بھلا کیسے لکھی گئیں اور کس کو یاد رہی ہوں گی وہ، اور جب یاد رکھی گئی ہوگی تو بھلا پھر کیا اس میں چینجز نہیں آئے ہوں گے؟ تو دیکھیں ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ جب عام لوگوں کے بارے میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ میموریز جو ہے اسپیشل ہوتی ہیں، صحابہ کرام میں بھی ہر ایک بہت زیادہ حافظے کا تیز نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ تھے واقعی میں کہ جو بہت زیادہ جن کا حافظہ تیز تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جیسے ایک اور بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بادشاہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے اسی کتاب میں، حوالہ وہاں درج ہے کہ ایک بادشاہ تھا جس کی یادداشت اتنی کم تھی کہ وہ شطرنج کھیل رہا ہوتا تھا اور اپنے وزیر سے پوچھتا تھا کہ فلاں فلاں صاحب نہیں آیا آج کھیلنے کے لیے، اس کو بتایا جاتا کہ صاحب آپ نے تو فلاں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، وہ تو قتل بھی کیا جا چکا۔ ایک دن کا ذکر ہے، کہا جاتا ہے کہ جب وہ شطرنج کھیل رہا تھا تو اس دوران اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ فلاں میری بیوی کو بلا لاؤ جو کوئین ہے، تو اس کو جواب دیا کہ جہاں پناہ آپ کے حکم سے پچھلے ہفتے وہ قتل کر دی گئی تھی۔ تو یعنی یہ اس کی یادداشت کا آپ دیکھیں کہ معاملہ تھا۔ تو کچھ یادداشتیں جو ہے بالکل ہی کم ہوتی ہیں اور کسی کی میموری بالکل فوٹوجینک میموری ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں بھی ہر ایک نے نہیں یاد کیا تھا، کچھ لوگ تھے جو بالکل اللہ کے رسول کی بات کو یاد کر لیتے تھے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ یاد ایک دفعہ سن کے نہیں کرتے تھے، وہ ایک دفعہ سن لیتے لیکن بعد میں اس کو دہراتے رہتے تھے اور اس وجہ سے ان کو وہ بات یاد رہتی تھی۔ تو یہ فرق تھا عام ہسٹری میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری کا، کہ آپ کی بات کو صحابہ کرام نے جو درجہ دیا تھا ابھی ابن عمر کے بارے میں جو ہم نے پڑھا کہ اتنا زیادہ وہ اللہ کے رسول کو فالو کرتے تھے، ہم بعد میں صحابہ کرام کے اس میں آئیں گے جب تدوین حدیث کے چیپٹر میں ہم پہنچیں گے تب اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پر صرف بتانا مقصود ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اگر کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار دیکھنا ہو تو وہ عبداللہ بن عمر کو دیکھ لے۔ تو یہ بات آپ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام نے کس قدر اللہ کے رسول کی ہر بات کو یا ان کا ریکارڈ محفوظ کیا۔ تو یہ ہم نے تاریخ دیکھ لی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعمال کو اور اقوال کو محفوظ کیا گیا، اس کا ریکارڈ رکھا گیا۔ اب آج ہم تھوڑا سا وحی کے بارے میں پڑھ لیں گے کہ وحی کیا ہے اور وحی کی کتنی اقسام ہیں، کیونکہ منکرین حدیث کا جو ایک اور اعتراض ہے وہ کہتے ہیں کہ وحی اللہ کے رسول پر قرآن کی صورت میں تو نازل ہوئی لیکن اس کے علاوہ کوئی اور وحی آپ کے اوپر نہیں آئی، جبکہ قرآن ہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وحی کی اور بھی اقسام تھی، کچھ اور طریقے سے بھی اللہ کے رسول پر وحی آیا کرتی تھی۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں منزل من اللہ ہے، اس بات کا یقین ہم پہلے ہی دن سے کر لیں کہ صرف قرآن ہی اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس کا اندازہ ہمیں کیسے ہوتا ہے؟ قرآن ہی ہمیں یہ بات بتاتا ہے۔ منکرین حدیث جو کہتے ہیں نا کہ ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں، تو قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے۔ اگر ان کو قرآن ہی ماننا ہوتا اور قرآن پر ہی وہ اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی آیتوں پر ہی اگر وہ عمل کر لیتے تو ان کی بات سمجھ میں آ جاتی تھی۔ لیکن وہی بات ہوتی ہے نا کہ جس کو نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانتا اور جس کو ماننا ہے وہ مان لیتا ہے۔ اور یہی منکرین حدیث مسلم میں آئی ہوئی ایک حدیث کو وجہ جواز بنا کر پورے حدیث کے ذخیرے کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس میں اللہ کے رسول نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تم مجھ سے لکھا نہ کرو سن کر، یعنی میری حدیثوں کو لکھا نہ کرو، جس نے لکھا ہے وہ اس کو مٹا دے۔ لیکن اسی کے آگے اللہ کے رسول ایک اور حدیث بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تھا کہ ہاں مجھ سے تم بیان کرو، یعنی یہ کرنے کا کام کیا ہے، مجھ سے تم بیان کرو، یعنی تم مجھ سے سن کر یاد رکھو اور اس کو زبانی بیان کرو لیکن لکھو نہ۔ اور یہ اللہ کے رسول نے اس لیے بتایا تھا، اس لیے فرمایا تھا کہ قرآن اور حدیث دونوں مکس نہ ہو جائیں۔ تب آپ دیکھیں کہ ایک حدیث کو تو وہ مانتے ہیں جبکہ حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو ان کے مطلب کی حدیث ہے اس کو تو منکرین حدیث مانتے ہیں اور اس کی بنا پر وہ پورے حدیث کے ذخیرے کا انکار کر دیتے ہیں اور ایک کو نہیں مانتے۔ تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یعنی اپنے مطلب کی بات نکالنا چاہتے ہیں اور اپنے جو بات مطلب کی نہیں ہے اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم وحی کے بارے میں دیکھتے ہیں، آپ نوٹ کرنے سے وحی کا لفظی معنی جو ہوتا ہے، ڈکشنری میننگ، لغوی میننگ، خفیہ اشارہ، تیز اشارہ، خفیہ چھپا ہوا۔ تو لفظی معنی ہے خفیہ اشارہ۔ اصطلاح میں، اسلامی ٹرم میں اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے منتخب انبیاء کرام کو خبر یا حکم دینا خفیہ طریقے سے، یعنی وحی جو ہے صرف اللہ کے منتخب بندوں، یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں انہی کے اوپر آتی ہے۔ پھر وحی دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے وحی متلو اور ایک ہوتی ہے وحی غیر متلو۔ ٹھیک ہے، متلو مطلب جس کی تلاوت کی جائے، ٹھیک ہے، اور غیر متلو مطلب جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ تو یہ دو قسم کی وحی ہوتی ہے، متلو اور غیر متلو۔ اس کو وحی جلی یا وحی خفی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جلی مطلب آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو چیز ظاہر ہوتی ہے اس کو جلی کہا جاتا ہے اور جو چیز خفیہ رہتی ہے اس کو خفی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا چیز آپ نے لکھی؟ وحی متلو، اور وحی غیر متلو، ٹھیک ہے۔ وحی متلو، وحی غیر متلو، اور وحی متلو کا مطلب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی قرآن۔ آپ لوگ اگر لکھ کے بھیجیں گے تو پھر آواز ڈسٹرب ہوگی، آپ لوگ نہ لکھیں تو آواز ڈسٹرب کم ہوگی۔ مطلوب نہیں، متلو، میم تے لام واو، متلو، اور ایک غیر متلو، تلاوت جس سے لکھتے ہیں نا، تلاوت، تو میم لگا دیں اور میم تے لام واو لکھیں، وحی متلو اور وحی غیر متلو۔ وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جیسے قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں، تو یہ وحی متلو ہے قرآن، اور وحی جلی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور حدیث جس کی تلاوت نہیں کی جاتی تو وہ وحی غیر متلو ہے۔ اب اس کی دلیل ہمیں کہاں سے ملتی ہے؟ اس کی دلیل بھی ہمیں قرآن ہی سے ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ارشاد فرماتے تھے اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات ارشاد فرماتے یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہوتی تھی۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 3، سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور نہیں آپ اپنی خواہشات سے بولتے ہیں، بلکہ آپ وہی کہتے ہیں جو آپ کے اوپر وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کہتے تھے اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر وحی کی جاتی تھی۔ اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو اسی کا اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں ارشاد فرماتے۔ ایک تو جو قرآن کریم نازل ہو رہا تھا وہ وحی ہوتی، یا اگر جو آپ اپنی طرف سے کہتے تو وہ وحی خفی ہوتی، ٹھیک ہے، وحی غیر مطلوب۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے نہیں کہتے تھے، بلکہ آپ وحی کی پیروی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نوجوان سے صحابی تھے یہ، اور والد سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان کی ہسٹری ہم ابھی آگے پڑھیں گے، ڈیٹیل میں آئے گی، لیکن چونکہ یہاں وحی کو سمجھانا مقصود ہے اس لیے ان کا ذکر ضروری ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی احادیث کو لکھا کرتے تھے۔ اب جب ایک دن یہ نہیں لکھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں لکھ رہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے منع کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، تم لکھا کرو ہر بات۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر چیز لکھ لوں؟ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل لکھو، ہر بات لکھو، اللہ کی قسم اس زبان سے کبھی بھی حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی۔ اب آپ نے سنا کہ آپ نے اللہ کی قسم کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ اور نہیں نکلتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص آپ کی حفاظت تھی کہ آپ جو بھی کہتے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا، اور کبھی کچھ انسان ہونے کے ناطے کچھ تھوڑی بہت اس میں کمی بیشی ہو جاتی تو فوراً قرآن میں وحی کے ذریعے سے آپ کو متنبہ کر دیا گیا یا بتا دیا گیا کہ آپ سے فلاں فلاں جگہ غلطی ہوئی ہے، اور اس کو درست کر دیا گیا۔ اب اس کی مثال ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ جیسے ایک جگہ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن ہی میں، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ۔ اور یہ کسی بھی بشر کی شان نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر وحی کے طریقے پر، یا پردے کی اوٹ سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے، بس صورت وحی پیغام دے جائے۔ تو یہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں، براہ راست یعنی ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کوئی بات ڈال دی جاتی، اور اس میں کسی فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بات القا کر دیتا تھا، یہ ایک وحی کی پہلی صورت تھی۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مشقت سے آپ کو بری کر دیا گیا تھا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں, سورہ قیامہ میں اس کا ذکر ہے, ان علینا جمعہ و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ, کہ آپ جو ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ڈائریکٹ وحی کی جاتی تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی پڑھنے لگتے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں, اس کو پڑھوانا اور اس کا جمع کروانا ہمارے ذمے ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو حفظ کرنے کی مشقت سے پاک تھے. باقی دوسرے صحابہ کرام نے قرآن کو جو حفظ کیا, ان کو جو حفظ کرنے کی جو مشقت ہوتی ہے, جو محنت ہوتی ہے, وہ تو ان کو لگی. تو وہی کیا تھی کہ آپ کے قلب مبارک پر, آپ کے دل پر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے کسی میسج کو القا کر دیا, میسج پہنچا دیا, اس میں فرشتے کا کوئی دخل نہیں تھا. دوسرا طریقہ یہ تھا کہ پردے کی اوٹ سے براہ راست کلام کیا جاتا تھا, اس میں کسی فرشتے کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا تھا, بس اللہ تعالیٰ کی آواز پردے کے پیچھے سے اللہ کے رسول کو سنائی دیتی تھی. اور یہ آپ کو یاد ہوگا, اگر آپ نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے یا سیرت آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے براہ راست گفتگو کی تھی پردے کے درمیان سے, ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا طریقہ ہوا وحی کا. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے فرشتہ وحی لے کر آتا تھا اور وہ اللہ کے رسول کو پیغام دے جاتا تھا, جیسے کہ ہم جبریل امین کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جبریل امین وحی لے کر نازل ہوتے تھے, جس کی بنا پر یہود آپ کے دشمن ہو گئے تھے جبریل امین کے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی, کل من کان عدو لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ, کہ آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے وہ جان لے کہ اسی نے اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے. سورہ یہ بھی بات آتی ہے, سورہ بقرہ میں آتی ہے یہ بات 97 آیت میں. پھر اسی طرح سے جبریل امین کے بارے میں یہ بات بیان کی گئی کہ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ, اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے جسے روح الامین لے کر آپ کے دل پر نازل ہوتے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والوں میں شامل ہو جائیں, اور یہ قرآن جو فصیح عربی زبان میں ہے, ٹھیک ہے؟ اس سورہ شعرا کی آیت ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جس طرح سے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی تھی. اور نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے اوپر کوئی کتاب نہیں نازل ہوئی تھی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر پھر دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو کتاب نازل ہوئی, تو ایک وحی کی صورت یہ ہے, اور ایک وحی کی صورت کیا ہے؟ جو سنت ہے یا حدیث ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو تورات کا جو ذکر ملتا ہے کہ جو کتاب تورات آپ کے اوپر نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر, تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ بنی اسرائیل کو جب آپ لے کر چلے فرعون سے آزاد کروا کر, اور جب آپ طور سینا پر پہنچے تو آپ کو 40 راتوں کے لیے, 40 روز کے لیے بلایا گیا تھا, اور وہاں پر تورات نازل ہوئی, یعنی کتاب بعد میں نازل ہوئی. اس سے پہلے جتنے بھی جو احکام آ رہے تھے وہ احکام کہاں سے آ رہے تھے آپ بتائیں؟ کوئی وحی ہوگی نا اللہ کی طرف سے جو رسول کے دل پر ڈالی جاتی ہوگی, موسیٰ علیہ السلام کو بھی وحی کی جاتی ہوگی, اسی بنا پر آپ کے اوپر وہ احکام نازل ہو رہے تھے کہ جس میں ذکر کیا گیا کہ آپ اپنا عصا پھینکیے, فرعون کے دربار میں جائیے. تو کوئی کتاب تو نہیں تھی اس وقت تک, تو وہ کیا تھی پھر؟ وہ وحی تھی. اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کو یہ تو ذکر ملتا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ جو موسیٰ اور ابراہیم کو جو صحف دیے گئے یعنی کتاب دی گئی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا جو واقعہ ملتا ہے وہ خواب میں دکھایا گیا آپ کو, ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. تو اسماعیل علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں, اسماعیل علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں کہ آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اسے کر ڈالیے۔ تو اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو رسولوں کا خواب ہوتا ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، ایک وحی کی صورت میں ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو آپ کو خواب دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ کئی آپ کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ، اور یہ حدیث سے بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ وحی، خواب جو ہوتا ہے وہ بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خواب آتے تھے تو وہ وحی کی صورت میں ہوتے تھے، اور کئی دفعہ کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے خواب سے صحابہ کرام کو آزاد کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں کئی ایسے واقعات ہیں یا کئی ایسی باتیں ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ون بائی ون ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں کہا گیا کہ مسجد حرام کو قبلہ قرار دینے کا جو حکم دیا گیا، تقریباً 17 یا 18 منتھ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں آپ کو ملتا ہے، کہیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں آپ کو حکم دیا گیا ہو کہ آپ اپنا قبلہ بیت المقدس کو بنا لیجئے۔ لیکن قرآن کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، اور جس قبلے پر آپ اب تک تھے اسے تو ہم نے اس لیے رکھا تھا کہ ہم پہچان لیں کہ رسول کی اتباع کرنے والا کون ہے اور الٹے پاؤں واپس آنے والا کون ہے۔ یعنی اس قبلے پر ہم نے آپ کو اس لیے رکھا تھا، اور ہم نے اس سے مراد کون ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ وتعالی، کہ ہم نے اس قبلے پر آپ کو اس لیے رکھا تھا کہ ہم جان لیں کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرنے والا ہے۔ تب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں یہاں، کہ یہ جو بیت المقدس کی طرف قبلہ یعنی رخ کرنے کے لیے کہا گیا تھا، یہ کس کا حکم تھا؟ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ لنعلم اور وما جعلنا، تو یہ دونوں الفاظ سے پتہ چلتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں، لیکن ہمیں قرآن کی کوئی آیت نہیں ملتی جہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو۔ تو اب یہ حکم کیسے دیا گیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیے، کون سے وحی کے ذریعے سے دیا گیا ہوگا؟ وحی خفی کے ذریعے سے، ہے نا، یعنی آپ کو خود اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر یہ بات القا کی ہوگی، آپ کو حکم کیا ہوگا، اور اس بنا پر آپ نے قبلہ بیت المقدس کو بنایا تھا۔ اسی طرح سے جو دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر کوئی بات کہی، بیوی نے وہی بات کسی اور دوسری بیوی سے کر دی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر پوچھا، پہلی بیوی کے پاس جن کے پاس راز کی بات کہی تھی، کہ تم نے یہ راز کیوں فاش کر دیا یا دوسری کو کیوں بتا دیا، تو وہ بیوی نے کہا کہ آپ کو بھلا یہ کس طرح معلوم ہوا کہ یہ راز فاش کر دیا گیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے بتایا ہے، اور اس کے بارے میں قرآن میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ تحریم میں فرماتا ہے، آیت نمبر 3، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے راز کے طور پر ایک بات کہی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس کی خبر کر دی، تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ بتایا اور کچھ نظر انداز کر دیا۔ پھر جب نبی نے اس بیوی کو بات جتلائی تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ فرمایا کہ مجھے علیم و خبیر نے بتایا ہے۔ اب لیکن ہمیں قرآن کی کوئی آیت کی تلاوت، سورۃ تحریم آیت نمبر 3، تو اب ہمیں یہاں نہیں پتہ چلتا ہے کہ کس نے یہ بات بتائی، اور یہ قرآن میں کہاں کون سی آیت میں اس کی تلاوت کی گئی، ہمیں اس کی کھوج بھی نہیں جانا کہ کس نے بات بتائی تھی اور وہ کون سی بیوی تھی۔ اصل بتانے کا مقصد یہاں پر ہے کہ قرآن کی کوئی آیت میں وہ راز کی بات نہیں ہے، اور قرآن میں کہیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ اللہ کے رسول نے وہ بات کس طرح سے ڈسکس کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ وحی بھی کہاں سے آئی تھی ان کو، اللہ کے رسول کو، کہ جب آپ کو خبر دی گئی اللہ کے رسول کو کہ آپ کی فلاں بیوی نے فلاں بیوی کو یہ بات بتا دی ہے اور آپ کا راز فاش کر دیا ہے، تو یہ تلاوت ہمیں قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات پتہ چلے کہ وہ راز کی بات اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بتا دی تھی. اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے جب یہودیوں کا جو قبیلہ تھا بنو نذیر, اور جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو وہاں پر آپ نے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا, کانٹیکٹ کیا تھا کہ اگر کوئی دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تو یہود بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے. لیکن انہوں نے بد عہدی کی, اور جب مسلمانوں پر مشرقین کی طرف سے حملہ ہوا تو جو بنو نذیر کا جو قبیلہ تھا اس میں فساد پھیلایا اور پیچھے سے جا کر کفار مکہ سے ساز باز کر لی. اس بنا پر اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ ان کا معاملہ پہلے ختم کیا جائے, یعنی بنو نذیر کا. جب اللہ کے رسول نے ان کا گھیراؤ کیا تو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ ان کے جو قلعے تھے تو بہت مضبوط قلعے تھے اور اس کے آس پاس سارے کھجوروں کے درخت تھے, اور ان کھجوروں کے درختوں کی وجہ سے صحابہ کرام کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ وہ لوگ اگر اندر سے تیر مارتے تو صحابہ کرام کو وہ لگ جاتا اور صحابہ کرام ان کے اوپر کچھ حملہ نہیں کر پا رہے تھے. تب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان درختوں کو کاٹ دیا جائے. جو وہاں درخت تھے کھجور کے ہرے بھرے درخت تھے ان کو کاٹ دیا گیا, اور اس وقت یہ اللہ کے رسول کے حکم سے کاٹا گیا. ٹھیک ہے, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ. کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جو کھڑے رہنے دیے, یہ سب اللہ کے اذن سے ہوا ہے. سورہ حشر آیت نمبر 5 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے, کیونکہ یہود نے اس پر بہت اعتراض کیا تھا کہ یہ تم نے جو ہے کیسے تمہارے رسول ہے جنہوں نے درختوں کو ہرے بھرے درختوں کو کاٹنے کا حکم دے دیا. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رسول کے حکم سے نہیں ہوا بلکہ یہ اللہ کے اذن سے ہوا ہے. تو یہاں بھی کیا بات ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ہمیں نہیں بتاتی جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہو. آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے اور دیکھ لیں کہیں یہ آیت موجود ہے کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ درختوں کو کاٹ دیجئے. نہیں ہے کوئی بھی آیت, ہم نہیں تلاوت کرتے اس کی. لیکن یہ جو حکم آیا تھا آپ کو, یہ کون سی وحی کے ذریعے سے آیا تھا؟ وحی خفی کے ذریعے سے, جو غیر مطلوع ہے, یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. اسی طرح سے قرآن میں ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے, جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا أَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے. اب یہاں پر جو امن کی حالت میں نماز کا طریقہ ہے پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے کہیں پر بھی نہیں پتہ چلتا, کہیں لکھا ہوا نہیں ہے. تو اب یہ طریقہ کس کو بتایا گیا تھا؟ اللہ کے رسول کو بتایا گیا ہوگا لازماً, کیونکہ خوف کی حالت کا تو ہمیں ذکر ملتا ہے نماز کا کہ تم خوف کی حالت میں ہو تو کیا کرو کہ ہتھیار اتار کر رکھ دو, ایک گروہ آ کر نماز پڑھے دوسرا گروہ پیچھے چلے جائے ہتھیار لے کر رہے. لیکن جو امن کی حالت کا ہے طریقہ کہ جب تمہیں امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں سکھایا ہے. اب یہ سکھانے کا ذکر تو قرآن میں ہمیں کہیں نہیں ملتا. ملتا ہے کہیں؟ کہیں نماز کا طریقہ آپ نے پڑھا ہے قرآن میں؟ نہیں پڑھا ہے. تو یہ کہاں سے ملتا ہے؟ لازماً اللہ کے رسول سے ملتا ہے ہمیں. تو اللہ کے رسول کو پھر کس نے سکھایا؟ اللہ تعالیٰ نے سکھایا. تو بے شمار ایسی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہم کو مل جائیں گی. یہ تو صرف چند مثالوں کے لیے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. آپ خود ڈھونڈنا چاہیں تو ڈھونڈ سکتے ہیں قرآن میں, اور غور و فکر کریں آپ خود بھی. آپ قرآن پڑھتے وقت دیکھیں کہ کئی واقعات ایسے ہیں قرآن میں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کچھ اور طریقہ کار تھا, کچھ اور ایسا ذریعہ تھا جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو کچھ میسج دیا جاتا تھا, اور وہ کیا تھا؟ وہ وحی خفی کا ذریعہ تھا, وحی غیر مطلوع. حسان بن عطیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تابعی بہت بڑے, اور انہوں نے کسی صحابی سے سنا تھا, کہتے ہیں کان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسنتی کما ینزل علیہ بالقرآن, کہ حضرت جبریل علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کریم بھی اسی طرح لے کر اترتے تھے جس قرآن کریم کی طرح سنت بھی اسی طرح لے کر اترتے تھے. یعنی جس طرح قرآن نازل ہوتا تھا تو جبریل امین بھی اسی طرح سے وہی خفی لے کر اترتے تھے، یعنی ایک تو ہوتا تھا ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے دل پر القا کر دی جاتی تھی بات، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جبریل امین آ کر آپ کو بتاتے تھے۔ اور اس کی مشہور مثال کون سی حدیث ہے؟ حدیث احسان یا حدیث جبریل کے نام سے جو ہم حدیث دیکھتے ہیں کہ اس میں ایمان، اسلام اور احسان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ کس نے بتایا؟ آپ بتائیں، جبریل امین نے بتایا۔ تو کس کی طرف سے آئے تھے جبریل امین؟ کیونکہ کوئی بھی فرشتے اپنی مرضی سے نہیں نازل ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وحی خفی آتی تھی آپ پر، اور یہ وحی خفی ہی دراصل سنت اور حدیث ہے۔ تو قرآن کے کئی واقعات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بغیر حدیث کے ہم قرآن کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو اسی لیے سب سے پہلے جو قرآن کے مفسر تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کو جس طرح اس وقت اگر اللہ کے رسول نے پڑھ کر سمجھایا تھا، اسی طرح ہر وقت کے دور اس کو اپنے حساب سے پڑھ کر سمجھ لیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ جملہ نہ ارشاد فرماتا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، کہ بے شک اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول کے اخلاق ہمیں بتائیے، تو انہوں نے فرمایا تھا، فإن خلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان القرآن، کہ یہ قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ اور اس میں جو ہے خلق میں جو ہے تمام چیزیں آ جاتی ہیں، اقوال، افکار، اعمال، تمام چیزیں، آپ کے ہر کام، آپ کی تقریر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے یا طریقے کو چھوڑ کر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ منکرین حدیث میں سے کسی نے ایک تفسیر لکھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اگر آپ حدیث کو چھوڑ کر تفسیر لکھنے بیٹھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، تو کتنی غلطیاں نکلتی ہیں۔ تو قرآن کو صرف لغت کے اعتبار سے اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا۔ یسبحون کا مطلب ہوتا ہے، سبح کا معنی تیرنے کے بھی آتے ہیں اور تسبیح کے بھی آتے ہیں۔ اب اس شخص نے کیا کر دیا جو منکرین حدیث میں سے ہے، فلولا انہ کان من المسبحین، یونس علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس میں کہا گیا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں جو دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اسی کا یہاں ذکر ہے کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو لغت کے اعتبار سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ صاحب نے ترجمہ کیا کیا کہ اس نے مسبحین کا ترجمہ اس طرح سے کیا کہ اس نے مچھلی کے پیٹ میں بہت ہاتھ پاؤں مارے، جدوجہد کی، اگر وہ اپنے آپ کو مچھلی کی گرفت سے چھڑا نہ لیتا تو قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتا، باہر نہ آ سکتا تھا۔ اب یہاں پر مسبحین کا ترجمہ وہ کیا کر رہے ہیں، تیرنے والا، اچھا تیراک نہ ہوتا تو مچھلی سے نگلے رہتی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم سب جانتے کہ مطلب یعنی قرآن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے کے مطابق اگر ہم نہ سمجھے تو گمراہی کا زیادہ خدشہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہی ہم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو اللہ تعالی نے فرمایا تھا، یہ بات آپ ہمیشہ دلیل کے طور پر یاد رکھیں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ کی طرف جو بھی کچھ نازل کیا ہے، سورہ نحل کی آیت جو آپ کو پہلے ہی دن لکھائی تھی، کہ جو بھی آپ کی طرف یہ ذکر ہم نے نازل کیا یعنی قرآن، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی باتیں وضاحت سے بیان کر دیں۔ تو یہ وضاحت کیا ہے؟ یہ وضاحت ہی تو دراصل حدیث ہے، یہ وضاحت ہی دراصل سنت ہے، اور یہ وضاحت ہی کیا ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نحل ہی کی، ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ آپ اس امر کی وضاحت کر دیں جس میں انہوں نے اختلاف کر رکھا ہے۔ تو قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جس کو ہم بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے یا تعلیم کے مطابق اگر ہم نہ سمجھیں تو ہم گمراہ ہو سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، سورہ ہجر کی آیت ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سات دہرائی جانے والی عطا کی ہیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سات آیتیں کون سی ہیں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو سات آیتیں ہیں یہ سورہ فاتحہ ہے. اسی طرح سے ایک اور قرآن کی آیت ہمیں ملتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرز للہ الواحد القہار, کہ جس دن زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے اور تمام لوگ اکیلے اور زبردست اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اب یہاں پر دوسرے مقام پر اس کی اور مزید وضاحت اس طرح فرمائی والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات متويات بيمينه, اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے. اب اگر ان آیتوں کو ہم دیکھیں کہ ایک فطری سوال جو ہمیں پیدا ہوتا ہے, صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے اس فطری سوال کا جواب دریافت کیا کہ اگر اس وقت آسمان اپنی صحیح حالت پر نہ ہوگا, زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور ہم جانتے ہیں نا کہ آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا, دوسری احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے, تو لوگوں نے صحابہ کرام تھوڑا سا حیران ہوئے اور ان کو خود اس بات کا احساس ہوا کہ ہماری عقل کام نہیں کر رہی ہے. انہوں نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول جب آسمان اپنی صحیح حالت پر نہیں ہوگا اور زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی تو اس وقت پھر لوگ کہاں ہوں گے؟ تب اللہ کے رسول نے جواب دیا کہ لوگ اس وقت پل صراط پر ہوں گے, یعنی میدان حشر میں جب جہنم پر ایک پل رکھا جائے گا جسے الصراط کہا جاتا ہے, اس تبدیلی کے وقت لوگ وہاں ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی تفسیر بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے, جس کو اللہ کے رسول ہی نے سمجھایا ہے. اسی طرح سے ایک اور قرآن کی ایک آیت آتی ہے سورہ قیامہ میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجوہ یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ, بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے, اپنے رب کے نظارے میں محو ہوں گے. تو اب یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا نیک لوگوں کو, لیکن کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب اتنے سارے لوگ ہوں گے تو اتنے سارے لوگوں میں کسی کو دیکھنا بہت مشکل ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بھلا یہ کیسے ہوگا جہاں پر اولین سے لے کر آخرین تک تمام کے تمام لوگ ہوں گے, وہاں اطمینان کے ساتھ بھلا اللہ کا دیدار ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. آپ دیکھیں کہ عقل کے سہارے اس بات کو سمجھنا ناممکن تھا, کیونکہ منکرین حدیث عقل کا پرچار زیادہ کرتے ہیں, وہ عقل کو مانتے ہیں وہی کو نہیں مانتے. تو اللہ کے رسول کی حدیث کے بغیر اس کا جواب ملنا ناممکن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس طرح تم چاند کو دیکھتے ہو یا سورج کو دیکھتے ہو, آپ نے فرمایا کہ آفتاب اور چاند تمہارے سامنے ہیں, جس طرح کسی رکاوٹ کے بغیر بیک وقت کروڑوں انسان انہیں دیکھتے ہیں, اس سے زیادہ اطمینان کے ساتھ تم میدان حشر میں اپنے رب کو دیکھو گے. اللہم ربنا جعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ہم قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے یا ایک لفظ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے. پھر اللہ کے رسول نے جو فرمایا تھا اپنے بارے میں, تو اس کی بنا پر صحابہ کرام نے آپ کی ہر چیز کو محفوظ کر لیا. آپ نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا انی قد ترکت فیکم شیئین لن تدلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرق حتی یرید علی الحوض, میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. شیئین کا لفظ آتا ہے دو چیزیں, لن تدلوا بعدہما, تم اس کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے, یعنی ان دو چیزوں کے بعد گمراہ نہیں ہوں گے, کتاب اللہ اللہ کی کتاب و سنتی اور میری سنت, اور دونوں یہ دونوں کسی صورت میں الگ الگ نہیں ہوں گی, اور حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس اکٹھی ہوں گی. اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اور یہ بھی بہت مشہور حدیث ہے, اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا اللہ انی اوتیت الکتاب و مثلہ معہ، آگاہ ہو جاؤ مجھے ایک کتاب دی گئی ہے اور اسی کے مانند ایک اور چیز بھی، یعنی قرآن دیا گیا ہے اور اسی کے مانند حدیث بھی دی گئی ہے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہوگا اللہ انی اوتیت القرآن و مثلہ معہ، مجھے قرآن ہی کی مانند ایک اور چیز دی گئی ہے، اللہ یوشکو رجل، ایک شخص ہوگا جو ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا، ینسنی شبعانن اللہ اریکتی ہی یقول علیکم بالقرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاہلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ اللہ لا یحل لکم لحم الحمار الاہلیہ ولا کل ذی ناب من السبائی اللہ ولا لقطۃ من مال معاہد الا ان یستغنی عنہا صاحبہا، سن لو مجھے کتاب بھی دی گئی ہے اور اس کتاب کے مثل اور بھی، خبردار سن لو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس کی مثل اور بھی، سن لو وہ زمانہ قریب ہے جب ایک پیٹ بھرا آسودہ حال اپنی مسحری پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تم صرف قرآن کو دیکھو، جو اس میں حلال پاؤ اسے حلال قرار دو اور جو اس میں حرام پاؤ اسے حرام کہو، خبردار سن لو تمہارے لیے گدھے کا گوشت حلال نہیں ہے، نہ نیش دار چیرنے پھاڑنے والے جانور حلال ہیں، اور نہ ان لوگوں کی گری پڑی چیز تمہارے لیے حلال ہے جن سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو، مگر اس صورت میں کہ اس کے مالک کو اس کی پرواہ نہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی صاف آپ نے خبر دی تھی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ آئیں گے دنیا میں ایسے، اور اس کی تصویر کشی اللہ کے رسول نے کیسے کی، اس شخص کی یا ان لوگوں کی جو پیٹ بھرا متکبر شخص ٹیک لگائے بیٹھا ہو، اور جو یہ کہے گا کہ ہمارے لیے ہم نے اللہ کی کتاب کو پایا اور بس ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اللہ کی کتاب میں حلال ہے اس کو حلال سمجھو، جو اللہ کی کتاب میں حرام ہے اس کو حرام سمجھو۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ خبردار آگاہ ہو جاؤ تمہارے اوپر گدھا بھی حرام ہے اور ایسے جاندار جو جانداروں کو کھاتے ہیں، تو ویسے جانور بھی سب حرام ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کی گری پڑی چیز بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے مالک کو اس کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی صحیح بات اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی تھی، اور یہ جو آپ نے تصویر کشی کی ہے اس شخص کی یا ان لوگوں کی کہ پیٹ بھرا شخص جو ٹیک لگائے بیٹھے تکیے سے، کیسے شخص کی شبیہ آتی ہے آپ کے سامنے، متکبر نا، کہ ایسا شخص جس کے اندر تکبر ہو، جو اپنی خواہش نفس کا پیرو ہو، یعنی پیٹ بھرا شخص، کیونکہ جن کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ ہمیشہ خواہش نفس کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول نے جو ہمیں تاکید کی ہے کہ اتنا کھاؤ کہ کچھ جگہ اندر باقی رہے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن کو مانیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ قریب ہی وہ وقت ہے جب ایسے لوگ آئیں گے، وہ زمانہ قریب ہے جب ایک پیٹ بھرا آسودہ حال اپنی مسحری پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ تم صرف قرآن کو دیکھو۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو منکرین حدیث ہے یہ کیوں اتنا قرآن کا دم بھرتے ہیں اور کہتے کہ صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اللہ کے رسول نے حرام قرار دی ہیں وہ قرآن میں موجود نہیں ہیں، اور جیسے کہ شراب کے لیے بھی، شراب کے لیے یہ تو ذکر ہمیں قرآن میں ملتا ہے ترتیب وار کہ اس کے قریب نہ جاؤ، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز نہ پڑھو، پھر بعد میں کہہ دیا گیا کہ اب تم نشہ نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن باقاعدہ حرام کا لفظ نہیں آیا ہے قرآن میں۔ تو چونکہ یہ منکرین حدیث اپنے لیے بہت ساری چیزوں کو جائز کرنا چاہتے ہیں، تو اگر وہ حدیث کو مانتے ہیں تو ان کے لیے بہت ساری پابندیاں آ جائیں گی، اور اگر وہ حدیث کو چھوڑتے ہیں تو ان کے اوپر سے بہت ساری پابندیاں ہٹ جائیں گی، اور قرآن کو یہ اپنے مطلب کے معنی پہنا کر اس کی جو چاہے تاویل اور جو چاہے تشریح کر سکیں گے، جیسے کہ ابھی مچھلی والے واقعے میں آپ کو بتایا کہ یسبحون کا جو لفظ آیا وہاں پر، سبحا کے معنی نو ڈاؤٹ دونوں بھی معنی ہوتے ہیں، تسبیح بھی ہوتی ہے اور تیرنا بھی ہوتا ہے یا گھومنا بھی ہوتا ہے۔ تو تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کے معنی ہم لغت کے اعتبار سے نہیں کر سکتے، لیکن یہ منکرین حدیث قرآن کے معنی لغت کے اعتبار سے کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنی من مانی تعویل دے سکیں۔ تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ان کے راستے میں دراصل حدیث ہے اور وحی خفی ہے، اس بنا پر وہ وحی خفی کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر صرف قرآن نازل ہوا تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نازل نہیں ہوئی۔ اور اسی بنا پر منکرین حدیث، جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ جو رجم کا معاملہ ہے کہ اگر شادی شدہ لوگوں سے اگر وہ کام سرزد ہو جائے تو ان کی سزا پتھر ہے، تو یہ بات حدیث میں ہمیں ملتی ہے، قرآن میں نہیں ملتی۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اب یہ جو منکرین حدیث ہے دھیرے دھیرے اپنے لیے ہر چیز یہ جائز کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سزاؤں کو، چونکہ یہ لوگ ان کا ذہن اصل میں وہ لوگ بنا رہے ہیں یا وہ لوگوں نے ان کا ذہن پیدا کیا ہے جو مغرب کو زیادہ پسند کرتے ہیں، مغربی افکار کو زیادہ پسند کرتے ہیں، جو پابندیاں نہیں چاہتے اور جو چاہتے ہیں کہ مادر پدر آزاد معاشرہ ان کو مل جائے، اپنی مرضی سے جو چاہے کریں، عورتوں کو گھر میں نہیں رکھنا ہے، عورتوں کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، اور حلال حرام کی کوئی اسلام میں اتنی قید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، لہٰذا اتنی وحشیانہ سزاؤں کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتا۔ تو ایسی باتیں کر کر کے یہ اسلام کو کچھ اور بنا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے کہ حدیث نہ رہے، اور اس لیے پھر وہ حدیث میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ تو وہی جتنی بھی قسم کی تھی اس پر ہمارا ایمان ضروری ہے کہ اللہ کے رسول پر صرف قرآن ہی وحی کی صورت میں نہیں نازل ہوتا تھا بلکہ حدیث بھی وحی کی صورت میں نازل ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو خفیہ طریقے سے بھی باتیں القا کرتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ جتنی بھی حدیث قدسی ہے جس میں اللہ کے رسول نسبت کر رہے ہیں اپنی اللہ کی طرف کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، تو کئی حدیث قدسی ہیں، تو اگر وحی خفی کا انکار کرتے ہیں نعوذ باللہ تو پھر ساری حدیث قدسی پھر بیکار ہو جائے گی، اس کو پھر مان ہی نہیں سکتے۔ تو یہی دراصل منکرین حدیث کا حربہ ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ حدیث کا انکار کر دیا جائے تاکہ ان کو آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کو ملے۔ تو اس سے پھر ہم کو جو ہے پتہ چلتا ہے، ایک واقعہ اور بیان کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ عمران بن حسین نامی ایک صحابی تھے جو بہت مشہور صحابی گزرے ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو تابعین کے سامنے ڈسکس کر رہے تھے تو ایک تابعی جو تھے انہوں نے ان سے کہا کہ یہ کیا آپ ہمیشہ ہم کو حدیث ہی سناتے رہتے ہیں، آپ ہمیں قرآن بھی سنائیے اور قرآن کے بارے میں بتائیے۔ کہا جاتا ہے جیسے ہی وہ تابعی نے یہ بات کہی، یہ بات سن کر عمران بن حسین بہت زیادہ غضبناک ہو گئے اور ان کا چہرہ بالکل بدل گیا، اور انہوں نے بہت ہی زیادہ ناراض ہو کر کہا کہ تم نے یہ بات کیسے کہی، اب اگر میں تمہیں حدیث نہ سناؤں تو قرآن میں نماز کا ذکر ہے، تم ذرا جاؤ اور نماز پڑھ کر بتاؤ کہ تم ایک بھی نماز کا رکن ادا کر سکتے ہو اگر میں تمہیں حدیث نہ بتاؤں۔ یہاں تک کہ جب انہوں نے بہت ساری مثالیں دے دی قرآن سے ایسی کہ قرآن اگر تم پڑھو گے اور بغیر حدیث کے اس کو نہیں سمجھو گے تو تم ایک لفظ بھی سمجھ نہیں سکتے، نہ پڑھ سکتے نہ عمل کر سکتے ہو۔ زکوٰۃ ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، تمام فرائض میں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کی تعلیمات کی ہمیں ضرورت ہے۔ تو وہ تابعی جو تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ہمیں قرآن بھی بتائیے، قرآن کے بارے میں بھی بتائیے، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کو بہت دعائیں دیں کہ آپ نے آج میرا ذہن کھول دیا، اور بہت ساری جو گرہیں تھیں آپ نے میرے ذہن کی وہ گرہیں کھول دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور واقعی میں ہم حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ تابعی بہت بڑے فقیہ بنے۔ یعنی فقاہت کیا ہے، یا فقیہ کون ہوتا ہے؟ جس کو حدیثوں پر عبور حاصل ہو، جو حدیث کو سامنے رکھ کر مسائل کا حل نکالے۔ تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بغیر حدیث کے ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حدیث کا علم حاصل کریں، حدیث کے بارے میں جانیں، اور اپنے معاشرے میں جو آج یہ گروہ جو بڑھتا جا رہا ہے، جو اہل القرآن کے نام کا گروہ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے دل میں حدیث کا شوق پیدا کریں. اور جیسے کہ ہم نے اس دن جو بات کی تھی کہ اللہ کے رسول نے دعا دی تھی اس شخص کو جو اللہ کے رسول کی احادیث کو یاد رکھے، اس کو سنے اور اس کو ایز اٹ از دوسروں تک پہنچائے، تو اس دعا کے مستحق ہم بھی بن سکتے ہیں. اور اسی بنا پر یہ حدیث کا کورس یا حدیث کے بارے میں بات شروع کی گئی ہے کہ حدیث کس طرح سے کمپائل ہوئی. اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا، آج تو ہم نے وحی کے بارے میں پڑھا، اگلا ٹاپک انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا حفاظت حدیث کے قدرتی عوامل، یعنی حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی، اور اس میں دلیل کے ساتھ جواب دیا جائے گا کہ حدیث کیسے محفوظ ہوئی. کیونکہ منکرین حدیث کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ وہ کہتے کہ حدیثیں محفوظ نہیں تھیں یا محفوظ نہیں ہیں، لہٰذا حدیثوں کو نہ مانا جائے. تو ہم اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ تعالی کل، اللہ نے چاہا تو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.